یہ پہلا یقین ہے کہ جس جہان میں ہم رہتے ہیں اس جہان کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، اس نے اس کی تقدیر لکھی، جو کچھ ہوگا، جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے، سب اس کی قضاء و قدر کے مطابق، اس کی تقدیر کے مطابق. جیسے جہان وجود میں آیا تو اس کی تقدیر کے مطابق، حضرت آدم پیدا ہوئے اس کی تقدیر کے مطابق، ابلیس وجود میں آیا اس کی تقدیر کے مطابق، آدم علیہ السلام، حضرت حوا کو جنت میں بسایا گیا، یہ اس کی تقدیر تھی، اس کی قضاء و قدر کا فیصلہ تھا. انہوں نے غلطی کی، یہ بھی اس کی تقدیر تھی. پھر جنت سے زمین پر بسایا گیا، یہ بھی اس کی تقدیر تھی. اب انسان کے لیے یہ دنیا، جتنے بھی انسان وجود میں آتے ہیں، دار العمل ہے، دار الامتحان ہے، یہ اللہ کی تقدیر ہے، کوئی انسان اس سے بھاگ نہیں سکتا. کیونکہ دار الجزا وہ ہے جہاں ہم نے لوٹ کر جانا ہے، جہاں ہمارا فیصلہ ہوگا، جہاں ہمیں ہمیشہ کا گھر ملے گا. تو اس جہان میں رسول آئے، نبی آئے، یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے. اور اس جہان میں لوگوں کو خوشیاں بھی ملتی ہیں، غم بھی، جو اللہ تعالیٰ کسی کی تقدیر میں لکھ دے. کسی کو صحت، کسی کو بیماری، اللہ کی تقدیر کے مطابق. کسی کے لیے حالات کی آسانی، رزق کی فراوانی، کسی کے لیے رزق کی تنگی، اللہ کی تقدیر ہے. تو اس جہان میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر کے مطابق. ایک مومنہ اس بات پر پورا یقین رکھتی ہے کہ جو کچھ اس جہان میں ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر کے مطابق ہو رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انسان پر جو کچھ گزرتا ہے اسے ٹالا نہیں جا سکتا، اور جو کچھ انسان پر نہیں گزرتا ممکن نہیں کہ اس سے اس کو گزارا جا سکے. یعنی یہ امپاسبل ہے کہ انسان کو، انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اگر ایک کیفیت، ایک صورتحال نہیں لکھی تو وہ صورتحال اس کو پیش آ جائے. مثلا اللہ تعالیٰ نے اگر کسی انسان کے لیے یہ نہیں لکھا کہ وہ حرم جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. راستے کے سفر کے لیے مال کتنا ہو، پہنچ بھی جائے. کتنے لوگوں کو آپ دیکھیے، میں حج کرنے کے لیے گئی لاسٹ ٹائم، تو ایک خاتون بہت تکلیف دہ حالت میں حرم میں داخل ہوئی، آئیں تو بہت ہی زیادہ پریشان تھی، نماز پڑھی اور سجدے میں بہت روتی رہی. بعد میں میری ان سے بات چیت ہوئی، میں نے پوچھا آپ کہاں سے آئے، کہنے لگی امریکہ سے آئے ہیں، پہلے ہم انڈیا آئے تھے پھر یہاں پہ آئے ہیں، لیکن ہم ابھی ہوٹل میں پہنچے نہیں تھے کہ میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی، احرام کی حالت میں، حرم دیکھا بھی نہیں، سارے انتظامات تھے. اللہ کی تقدیر ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ ایک کام جس کے بارے میں انسان سوچتا ہے، ارادہ کرتا ہے، اس کے لیے سارے اسباب مہیا کرتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ کر پائے، ہوگا ویسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. تو ایک مومنہ اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ اس جہان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر کے مطابق، اور جو کچھ اس کی ذات پر گزرے یا کسی انسان پر وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق ہوتا ہے، جو کچھ نہیں گزر رہا وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے. تو جو اللہ نے فیصلہ کر دیا ہونا اسی کے مطابق. تو انسان پر اس دنیا کی زندگی میں اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ خیر کے راستے میں کوشش کریں اور عمل صالح کے اسباب اختیار کریں. اب یہ ایک یقین ہے کہ انسان کے لیے اس دنیا میں زندگی گزارنے کا یہی مقصد ہے کہ وہ خیر کے راستے میں کوشش کرے، یعنی جو رب چاہتا ہے اس کو وہ اختیار کرے اور عمل صالح کے اسباب اختیار کرے، یعنی نیک عمل کرنے کے لیے اسباب اختیار کرے. آپ کیا کہتے ہیں ایسے شخص کے بارے میں جس نے حج کے لیے ارادہ کیا، حج کا لباس پہنا، اپنے عمل لگایا اور حج کرنے کے لیے پہنچ گیا لیکن کر نہیں پایا، کیا اس کے لیے کوئی اجر ہے؟ اس کی نیت کے مطابق اسے اجر ملے گا، کیونکہ اب تو آگے اللہ کی تقدیر ہے لیکن اس نے سارے اسباب فراہم. تو دین و دنیا کے ہر معاملے میں اللہ تعالی پر توکل کرنا یہ ہم سے مطلوب ہے، دین کے معاملے میں بھی، دنیا کے معاملے میں بھی، اور اپنے سارے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا. اس بات پر یقین کرتا ہے کہ اللہ کی تائید اور مدد کی میں محتاج ہوں، اس کی توفیق اور خوشنودی کی حاجت مند ہوں. اب آپ دیکھیں زندگی میں کرنے والا کام کیا ہے، اب ہماری عقل کیسے رائٹ وے پر چلے گی، یہ اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے نا یقین کے ساتھ، یہ تعلق یقین کے ساتھ جڑتا ہے. کیا آپ نہیں جانتے کہ ہمارا اپنے والدین سے جو تعلق ہے وہ یقین کی بنیاد پر ہے کہ یہ ہمارے ماں باپ ہیں، ان کے ہمارے اوپر کچھ حقوق ہیں جو ہم نے ادا کرنے، کچھ ان کے فرائض ہیں جو انہوں نے ادا کرنے. ایک گھر میں رہتے ہیں، گھر میں رہتے ہوئے ہم نے ایک مشترکہ خاندانی زندگی گزارنی ہے جب تک اللہ چاہے، اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے. تعلقات میں یقین پہلی بات. اقبال کہتا ہے یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، جہد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں. یقین محکم سے کیا مراد ہے؟ پختہ یقین. عمل پہم سے کیا مراد ہے؟ مسلسل عمل. تو عمل صالح کے لیے اسباب اختیار کرنے ہیں، اور محبت فاتح عالم یعنی جہانوں کو فتح کرنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ محبت ہے، حب چاہیے. اب کس طرح سے ہوگا یہ ہم انشاءاللہ ڈسکس کرتے رہیں گے. اس وقت بات ہے یقین کی، یقین اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر، اس جہان میں جو ہوتا ہے وہ اس کی مرضی سے ہوتا ہے، اپنی ذات کے معاملے میں یقین کہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے میں اس وقت تک ہی وہ سب کچھ کر سکتی ہوں جب تک اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق ہے، جو نہیں ہو رہا وہ بھی اللہ کی تقدیر ہے. اور اللہ کی تقدیر پر راضی ہونا یہ ایک مسلمان عورت کی پہلی ذمہ داری ہے. پھر اسی طرح سے یہ کہ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم خیر کے راستے اختیار کریں، عمل صالح کے اسباب اختیار کریں، اللہ پر توکل کریں اور اپنے سارے معاملات اللہ کے حوالے کر دیں. یہ سارے معاملات کون سے؟ مثال کے طور پر ایک ینگ بچی ہے، نوجوان لڑکی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے، جو عبادت کے طریقے سیکھے، نماز بھی، روزہ بھی، حج، زکات، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ممکن بنایا، وہ اپنی زندگی میں اچھے اخلاق کی کوشش بھی کرتی ہے، وہ اسلامی آداب کو بھی ملحوظ خاطر رکھتی، تعلقات کے دائرے میں بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کا دل اس پر مطمئن نہیں کہ میرا رشتہ کیوں نہیں ہوتا، کہ میری ایج ہے، رشتہ کیوں نہیں ہوتا. اللہ کی تقدیر ہے. میں نے یہ اس لیے مثال دی ہے کہ بے شک پورا لائف اسلام میں ڈھلی ہوئی ہو، کہیں نہ کہیں کوئی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جہاں پر تقدیر پر ایمان ڈول رہا ہو. تو اپنے سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا یہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے، کیونکہ حوالگی کے ساتھ اطمینان ہے، سپردگی کے ساتھ اطمینان، یہی اسلام ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے حوالے کریں اور اس کی ذات پر توکل کریں. اور ایک اور چیز جو یقین میں شامل ہے، ہر مسلمان کے لیے، ہر انسان کے لیے یہ لازم ہے، لیکن ہم چونکہ خواتین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اس لیے زیادہ مثالیں خواتین کی بھی آ سکتی ہیں. ایک مومنہ کو یہ چاہیے کہ وہ اس بات پر یقین رکھے کہ میں اللہ کی مدد کی محتاج ہوں. حافظ ابن قیم کہتے ہیں توکل آدھا دین ہے، آدھا دین. اب آپ دیکھیے کہ انسان توکل سے کیسے رکتا ہے. جب ہم میں سے کسی کو کوئی کہتا ہے کہ اچھا کیا فلاں کام آپ کر لیں گی، تو فوراً کیا جواب ہوتا ہے؟ جی. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اپنے اوپر توکل کر لیا، اپنے اوپر بھروسہ کیا، کیا میں یہ کام کر سکتی ہوں، کر لوں گی، میرے پاس وقت بھی ہے، قوت ہے، صلاحیت ہے، اس میں کیا مشکل ہے. یہ ایمان نہیں ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تعلق وہاں بھی جل گئے. تعلق کا تقاضا کیا ہے؟ کہ میں اللہ کی مدد کی محتاج ہوں، اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ کہ میں اللہ کی مدد کی محتاج ہوں. بعض اوقات انشاءاللہ بھی بغیر سوچے سمجھے کہہ دیا جاتا ہے, اس کا بھی فائدہ, لیکن مومنہ شعوری زندگی بسر کرتی ہے اور وہ یہ یقین رکھتی ہے کہ میں اللہ کی مدد کی محتاج ہوں, اللہ کی تائید کی محتاج ہوں, اس کی تائید کے بغیر میرے لیے کوئی کام کرنا ممکن نہیں, اس کی دی ہوئی توفیق سے ہی ممکن ہوگا اور اس کی رضا کی مجھے ضرورت ہے. تب دیکھیے مومنہ کی زندگی, رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا رسولا, کہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گئی, اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر راضی ہو گئی. اور زندگی کا مقصد بھی اللہ کو راضی کرنا, یہی تعلق باللہ. ہم واقعہ دیکھیں گے سیدہ حاجرہ کا, اس مسلمان عورتوں کے لیے گہرے ایمان, یقین اور توکل کی نہایت عمدہ مثال. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ میں جہاں اب کعبہ ہے اس کے نزدیک زمزم کے پاس انہیں چھوڑ دیا, اور اس زمانے میں مکہ میں کوئی نہیں رہتا تھا, نہ وہاں پانی کا وجود تھا, اور سیدہ حاجرہ کے پاس ان کے دودھ پیتے بچے اسماعیل علیہ السلام کے سوا کوئی نہ تھا. اس وقت سیدہ حاجرہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نہایت وثوق, سکون اور توانیت کے ساتھ سوال کیا تھا, اے ابراہیم, کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا ہاں. ان کا جواب امید سے پر اور اللہ کے فیصلے پر رضامندی اور امن کی بشارت سے معمور تھا. تب جاؤ, وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا. امام بخاری نے اس واقعے کو کتاب الانبیاء میں روایت کیا ہے. یہاں اس واقعے میں ہمیں اللہ کے فیصلے پر رضامندی نظر آتی ہے. اچھا تو بہت لگتا ہے سیدہ حاجرہ کی بات جب ہم پڑھتے ہیں, لیکن آپ اگر ایمانی زندگی بسر کرنا چاہتی ہیں تو آپ اپنے آپ کو بیاب و گیا وادی میں لے جائیے, اس صحرا میں جہاں نہ پانی ہے, نہ کوئی زیرو, نہ انسان, نہ جانور, نہ پرندہ, نہ حشرات و لرز, پانی کے بغیر کچھ بھی نہیں جی سکتا, زندگی ممکن نہیں ہے. نہ وہاں پرندے چہچہاتے تھے, نہ وہاں کسی قسم کی کوئی زندگی موجود تھی, کچھ بھی موجود نہیں تھا. ہاں, ان کے پاس ایک پوٹلی میں کھجوریں تھیں اور ایک مشک پانی. اب اپنے آپ کو سیدہ حاجرہ کی جگہ پر رکھ کر سوچئے, پھر دیکھیے کیا میں اپنے رب پر ایسے میں توکل کر سکتی ہوں کہ میں راضی ہو جاؤں اور میری زبان سے یہ الفاظ نکلے, جاؤ, شوہر کو ایسے ویرانے میں رخصت کرتے ہوئے یہ کہنا. آپ ذرا قداور شخصیت دیکھیے سیدہ حاجرہ کی, ایمان اور یقین کو دیکھنا ہے, توکل اللہ کو دیکھنا ہے, اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونے کو دیکھنا ہے, تو اس شخصیت میں دیکھیے. ہاں, ایسی شخصیت چاہیے. ساری ایمان والی خواتین کو ایسا ہی یقین چاہیے, اللہ تعالی کے فیصلوں پر اس طرح سے راضی ہونا. واقعات کو پڑھنا آسان ہوتا ہے لیکن گزرنا مشکل. لیکن جب کوئی ان واقعات سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس کی کامیابی یا ناکامی کا بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے, اس کی سچائی اور اس کی تصدیق کا بھی اندازہ ہو رہا ہوتا ہے. تو سیدہ حاجرہ کو دیکھیے, تنہائی ہے, سناٹے ہیں اور شوہر چھوڑ کے جا رہا ہے جبکہ شوہر کی دوسری بیوی موجود ہے, کوئی پرسانے حال نہیں, موبائل بھی نہیں ہے, نیٹ سروسز بھی اویلیبل نہیں ہے, کسی قسم کی انٹرٹینمنٹ کے لیے کوئی ذریعہ نہیں, کوئی کتاب بھی نہیں, کچھ بھی تو نہیں, نماز پڑھنے کے لیے کوئی جائے نماز بھی موجود نہیں, کوئی کپڑا بھی نہیں ہے. آپ سوچتے جائیں کیا چیز تھی. اچھا, جسمانی صفائی اور طہارت کے لیے کوئی چیز موجود تھی, آخر انسان کو ضرورت پڑتی، کپڑے موجود تھے، کھانے کو کیا تھا، کتنے دن چلے گا، کتنی باتیں ہیں جو انسان کے ذہن میں آتی. اور سیدہ حاجرہ کا سب سوچوں سے الگ ہو کے یہ کہنا، جاؤ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، لا یزین اللہ ابدا، اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. یہ ہے یقین، یہ ہے اللہ کی رضا پہ راضی ہونا، یہ ہے تعلق باللہ. ہاں، جو اللہ تعالی سے اپنا حقیقی تعلق قائم کر لیتا ہے نا، دل کا تعلق، اس کی زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے. ناممکن نہیں ہے. آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. آج بھی سیدہ حاجرہ جیسا ایمان اور توکل علی اللہ اور اللہ کی رضا پہ راضی ہونے جیسا عمل کسی کی زندگی میں آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے اتنا بڑا کام لے لیں گے جیسا کام سیدہ حاجرہ سے لیا، کہ اس کے زندگی میں اللہ تعالیٰ دوسروں کے لیے مثال رکھ دیں گے. جیسے سیدہ حاجرہ کو بعد میں زمزم کا پانی ملا، بھاگی تھی ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی تک. آج جو حرم میں جاتا ہے بھاگتا ہے ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی تک، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا. اللہ پر بھروسہ کر کے تو دیکھیں، اللہ پر راضی ہو کر تو دیکھیں. ہاں، کچھ مشکلات وقتی طور پر کاٹنی پڑتی ہیں، امتحان جو ہے اس کے بعد حالات بدل جاتے ہیں الحمدللہ. اور اب دیکھیں کہ سیدہ حاجرہ نے وہ وقت کیسے کاٹا تھا، اللہ پر توکل کے ساتھ. کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پانی کا انتظام نہیں کیا؟ کیا قبیلہ جرہم کو نہیں پہنچا؟ کون سی سوشلائزیشن تھی جو وہ نہیں کرتی تھی؟ پھر سبھی کچھ ممکن ہو گیا، پانی بھی ملا، اور یہ زیادہ دن نہیں گزرے تھے، پانی بھی مل گیا، قبیلہ جرہم کے لوگ بھی آئے، بیٹے کی شادی بھی اس قبیلے میں ہو گئی، اور بڑی بات، سیدہ حاجرہ ہی اس عظیم شہر کی بنیاد رکھنے والی تھی. ان کے اور قبیلہ جرہم کے درمیان جو کانٹیکٹ سائن ہوا تھا، سائن مراد یہ کہ ان کے درمیان جو طے پایا تھا، وہ اسی طرح سے تو طے پایا تھا کہ سیدہ حاجرہ نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ یہاں آباد ہو سکتے ہو، لیکن پانی پر میرا حق رہے گا. حکمت، دانائی، معاملات کو پختہ کرنے کا نام حکمت ہے نا، امور کو پختہ کرنے کا نام. یہ دانائی کہاں سے آئی جانتے ہیں؟ توکل علی اللہ سے، اللہ کی رضا پر راضی ہونے سے. آج آپ ارادہ کریں پہلے سیدہ حاجرہ کی زندگی کو دیکھ کر، پھر ہم آگے چلیں گے کہ جو سیدہ حاجرہ نے کیا آج ہمارے لیے اس کے کتنے امکانات ہیں. کیا ایسی صورتحال میں آپ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہو سکتی ہیں؟ کیا آپ اس کا ارادہ کر سکتی ہیں؟ ہاں، اس کا ارادہ ضرور کر لیں، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیے. آپ جب اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے تو آدھا دین سیکھیں گے آپ. آدھا دین ہے توکل. آپ اللہ تعالیٰ پر راضی ہو جائیں گی تو یہی تو مطلوب ہے. جی، مائک لے لیں.
میں اپنی تھوڑی سی مثال دینا چاہوں گی کہ جب میں نے ارادہ کیا نا یہاں آنے کا، تو ملاقات ہوئی سب سے.
مائک کی آواز آ رہی؟
تو سب نے یعنی ڈیفرنٹ کمنٹ پاس کیے. کسی نے کہا بہت آزمائشیں ہیں اس رستے میں، یہ ہے وہ ہے. تو میری امی بہت پریشان ہو گئی تھی، تو امی مجھے کہنے لگی دیکھ لو کیا ہوگا. میں نے کہا امی مجھے بس یہ پتا کہ میں جس کی راہ میں جا رہی ہوں نا وہ مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا کبھی.
الحمدللہ، انشاءاللہ.
اور یہ چیز بہت بہت فیل ہوتی ہے. اور واقعی انسان ضائع کر دیتے انسان کو، لیکن اللہ کبھی نہیں ضائع کرتا.
اللہ تعالیٰ کبھی نہیں ضائع کرتا، الحمدللہ. تو یہ موقف کتنا سخت، آرام حالات سے کتنا مختلف تھا. ایک مرد اپنی بیوی اور شیرخوار بچے کو بے آب و گیا جگہ پر چھوڑ کر جا رہا ہے جہاں نہ پیڑ پودے نہ پانی ہے، نہ آدم آدم زاد، اور وہ دور دراز بلاد شام کی طرف لوٹ رہا ہے، یعنی آنے کا امکان بھی کوئی نہیں، اور وہ اپنے بیوی بچے کے لیے کچھ بھی چھوڑ کر نہیں جا رہا سوائے ایک چھوٹی پوٹلی کے جس میں کچھ کھجوریں اور ایک مشکیزہ پانی. اور اگر گہرا ایمان جس نے سیدہ حاجرہ کے دل کو یقین سے بھر دیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل صادق جس نے ان کے شعور اور احساسات کو تمانیت سے ہمکنار کر دیا تھا، وہ نہ ہوتا تو اس ہولناک صورتحال کی وہ تاب نہیں لا سکتی تھی، اور ان کا نام ہمیشہ باقی نہ رہتا. یعنی انہوں نے اللہ پر توکل کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کا نام ہمیشہ کے لیے باقی رکھا. کہ دن رات بیت اللہ کا حج اور عمرہ کرنے والے جب صفا اور مروہ کے درمیان انہی کی طرح صحیح کرتے ہیں جو آج بھی تھکا دینے والا عمل، اور جب زمزم کا شفا بخش پانی پیتے ہیں تو ان کو یاد کرتے ہیں. اس ایمان بیداری کے ثمرات سے مسلمان مردوں اور عورتوں کی زندگیاں ثمر یاب ہو رہی ہیں، ان کے ضمیر بیدار، ان کے شعور زندہ، اور ان کے دل اس حقیقت سے باخبر ہو رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر پوشیدہ بات سے باخبر ہے، وہ ہر انسان کے ساتھ ہے جہاں کہیں وہ چلا جائے. کیا مسلم خواتین کے اس طرح کے واقعات جو کہ صفت الصفوہ، وفیات الایان اور ابن الجوزی کی کتاب احکام النساء میں بیان ہوئے، ضمیر کی بیداری اور اللہ تبارک و تعالی سے کھلے اور چھپے ڈرنے کی طرف رہنمائی نہیں کر رہے؟ ہاں، واقعات سے انسان زیادہ عمدہ انداز میں سیکھتا ہے، کیونکہ شخصیات تاریخ میں زندہ رہتی ہیں، اپنے عمل کی وجہ سے زندہ ہو جاتی ہیں. تو سیدہ حاجرہ کی زندگی میں ہمارے لیے کس کس اعتبار سے مثالیں؟ تو سیدہ حاجرہ کا شعور، ان کا احساس کیسے زندہ ہو گیا سبھی کے لیے؟ اگر ان کا شعور زندہ نہ ہوتا اور ان کے احساسات کو ایمانی زندگی نہ ملتی تو اتنے خطرناک حالات کی تاب وہ کیسے لا سکتے تھے؟ اتنے خطرناک حالات کی کہ جہاں نہ درو دیوار ہے، اوپر آسمان، نیچے چٹیل زمین، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. گود میں بچہ ہے، وہ بھی اللہ تعالی کی رحمت ہے، پوٹلی میں کھجور ہیں اور ایک مشک پانی. اپنے آپ کو ایک لمحے کے لیے ذرا ام القرآن میں تو لے کے چلیے. اب آپ سوچئے کہ میری گود میں بچہ ہے اور میرے پاس کل ساز و سامان یہ ہے، اور شوہر چھوڑ کے جا رہا ہے اور نہیں معلوم آئندہ کیا پیش آنے والا. کیا میں ان حالات میں اللہ کی رضا پہ راضی رہ سکتی ہوں؟ اللہ کی مدد چاہیے نا، یا آپ کے دل کو یقین ہے کہ اللہ تعالی کی مدد چاہیے؟ بندہ تو ارادہ کرتا ہے، ارادوں کو کامیاب تو اس نے کرنا ہے، اسباب بھی پیدا کرتا ہے اور توفیق بھی عطا کرتا ہے. بعض اوقات اسباب ہوتے ہیں توفیق ہی نہیں ہوتی، بعض اوقات توفیق ہوتی ہے تو اسباب نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سیدہ حاجرہ کی زندگی کو اور ان جیسی دوسری مسلمان خواتین کی زندگیوں کو ہمیں پڑھنے اور ان سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عبداللہ ابن زید بن اسلم اپنے والد اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم عمر بن الخطاب کے ساتھ تھے جب وہ رات میں مدینہ منورہ کا گشت لگا رہے تھے. بہت پیاری مثال ہے. انہوں نے تھکن محسوس کی تو ایک دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے. اس وقت آدھی رات گزر چکی تھی. انہوں نے ایک عورت کی آواز سنی جو اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی، میری بیٹی اٹھو اور دودھ میں تھوڑا پانی ملا دو. لڑکی نے کہا امی کیا آج تم نے امیر المومنین کی منادی نہیں سنی؟ ماں نے پوچھا وہ کیا تھی؟ لڑکی نے جواب دیا انہوں نے کسی شخص کو حکم دیا تھا کہ وہ بلند آواز سے منادی کر دے کہ کوئی دودھ میں پانی نہ ملائے۔ ماں نے کہا اٹھو اور دودھ میں پانی ملا دو، تم ایسی جگہ پر ہو جہاں عمر تم کو نہیں دیکھ سکتے۔ لڑکی نے ماں سے کہا میں ایسا نہیں کر سکتی کہ لوگوں کے سامنے ان کے حکم پر عمل کروں اور تنہائی میں ان کی خلاف ورزی کروں۔ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سب کچھ سن رہے تھے، انہوں نے مجھ سے فرمایا جاؤ اور دیکھو یہ لڑکی کون ہے اور کس سے یہ باتیں کر رہی ہے اور کیا وہ شادی شدہ ہے۔ چنانچہ میں اس جگہ گیا، ان کا حال معلوم کیا، وہ ایک غیر شادی شدہ لڑکی تھی، دوسری عورت اس کی ماں تھی، اس کا بھی شوہر نہیں تھا۔ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور جو کچھ معلوم کیا تھا بتا دیا۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا تم میں سے کوئی شادی کرنا چاہتا ہے؟ میں تمہاری شادی کا انتظام کیے دیتا ہوں، اگر میری شادی کی خواہش ہوتی تو میں سب سے پہلے اس لڑکی کو نکاح کا پیغام دیتا۔ عبداللہ نے کہا میرے پاس بیوی ہے۔ عبد الرحمن نے کہا میرے پاس بیوی ہے۔ عاصم نے کہا میرے پاس بیوی نہیں ہے، میرے شادی سے کر دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عاصم کی شادی اس لڑکی سے کر دی۔ اس لڑکی سے عاصم کی ایک بچی پیدا ہوئی جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی والدہ ہوئی۔ اور جانتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے توسط سے حدیث رسول کو مدون کرنے کا سلسلہ کیسے پائے تکمیل تک پہنچا تھا۔ آپ پچھلی پشتوں میں دیکھیے نیکی کیسے اثر انداز ہوتی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے اندر وہ نیکی کیسے اتری؟ کیسے جڑوں کی وجہ سے شاخوں میں خوشبو آتی ہے، اور بعض وقت شاخیں اپنی جڑ کا پتہ دیتی ہیں۔ جیسے عمر بن عبدالعزیز، پیچھے وہ گمنام لڑکی جس کے واقعے کو آپ نے بارہا بچپن میں سنا ہوگا، وہ بچی جس کو اپنی تنہائی میں بھی اللہ تعالی کا خوف تھا، وہ شعوری بیداری جو اس لڑکی کے اندر تھی کس طرح سے اسے خیانت سے روک رہی تھی، اور کس طرح اس نے اپنی ماں کو بھی روکا ملاوٹ نہیں کرنی۔ عمر نہیں بھی دیکھتے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو ازواج الانبیاء میں تھی، ازواج مطہرات میں تھی، اور یہی چیز کیسے ایک مسلمان بچی کے اندر در آئی۔